بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. حضرت أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ ایک شخص نے، ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے. وصیت، کوئی تاکیدی حکم، کوئی تاکیدی بات جس پر میں عمل کرتا رہوں. وصیت میں چونکہ تاکید ہوتی ہے تو عربی میں لفظ اوصینی نصیحت، یعنی تاکیدی نصیحت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: غصہ مت کرو. فردد مراراً، ان صحابی نے بار بار نصیحت کی درخواست کی. ہر مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نصیحت فرمائی: لا تغضب، غصہ مت کیا کرو. یہ ایک مستقل حکم ہے شریعت کا، ایک تعلیم ہے شریعت کی. غصہ آنا الگ چیز ہے، غصے کے تقاضے پر عمل کرنا الگ چیز ہے، دونوں میں فرق ہے. جب انسان کو کسی کی کوئی بات ناگوار لگتی ہے، کسی نے برا کہہ دیا، کسی نے سخت کلامی کر لی، کسی نے تکلیف پہنچا دی، کبھی قصداً ہوتا ہے، کبھی بلا قصد ہوتا ہے، تو اس پر انسان کو ناراضگی ہوتی ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ. اور انسان میں اگر تواضع پیدا ہو جائے تو پھر وہ بھی بات نہیں آتی. غصہ آنا یہ کبر کی علامت ہے دنیاوی امور کے لیے، ذاتی معاملات کے لیے، دنیاوی امور کے لیے غصہ آنا یہ کبر کی علامت ہے. دلیل تو نہیں لیکن علامت ضرور ہے. بہرحال غصے کا آنا وہ اختیاری نہیں ہوتا، لیکن اس غصے کے تقاضے پر عمل کرنا، اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، ہم اس کے ساتھ اسی طرح زیادتی کریں، اور پھر جتنا اس نے کیا اس سے دگنا کریں، اس لیے کہ غصہ آیا ہے. تو غصے میں تو انسان انتقام جب لیتا ہے تو برابر سرابر تو معاملہ نہیں کرتا. بہرحال غصہ جو ہے وہ انسان کو بہت بلندی سے بہت نیچائی میں گرا دیتا ہے. فرمایا کہ غصہ مت کیا کرو، غصے کے تقاضے پر عمل مت کیا کرو. غصہ آئے تو پیچھے آ چکا ہے، اس کا جو علاج ہے انسان اسے اختیار کر لے. انسان بیٹھ جائے، وضو کر لے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، وضو کر لے، پانی کا استعمال، یہ سب چیزیں غصے کے لیے تعوذ پڑھ لے. ایک اور اہم بات ہے، آج صبح تفسیر میں آئی تھی تو یہ خیال ہوا کہ اس کا بھی میں تذکرہ کر دوں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں صبر کی تاکید فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن مشکلات سے گزر رہے تھے مکہ مکرمہ کے دور میں، اہل مکہ کی طرف سے جو سخت تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھیں، تو ظاہر ہے کہ اس میں انسان پریشان ہوگا، غمگین ہوگا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی دلائی جاتی تھی. ایک تاکیدی حکم جو آیا تھا اس میں یہ تھا کہ جس کو ہم نے تفسیر میں ویسے پڑھ بھی لیا ہے، سورۃ المؤمنون میں جس کا ذکر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ. جب کوئی برائی کرے تو اس برائی کو جو بہتر طریقہ ہو اس طریقے سے اس برائی کا آپ جواب دیجئے اور علاج کیجئے. یعنی کسی نے زیادتی کی، آپ زیادتی نہ کریں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، جو بھی بہتر طریقہ ہو سکتا ہے. برائی کو دوگوں کی پہنچائی ہوئی تکلیفوں کے ساتھ وہ معاملہ کیجئے جو سب سے بہتر معلوم. انسان اس وقت تو کبھی کر بھی لیتا ہے فوری طور پر، اگرچہ مشکل کام ہے، لیکن انسان ایک کڑوا گھونٹ پی کر صبر کر لیتا ہے. بہت سی مرتبہ انسان جب تھوڑا سا عادی ہونے لگتا ہے تو شروع میں مشکلات ہوتی ہیں لیکن صبر کر لیتا ہے. اپنی غلطی ہے لیکن سامنے والے کی غلطی ہے لیکن انسان کوئی بات نہیں پیچھے ہٹ جاتا ہے. وہ پیچھے ہم نے روایتوں میں پڑھا تھا. لیکن میں اصل جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ان معاملات کے گزرنے کے بعد جو پہلا مرحلہ تھا مثلاً غصے کا جو موقع تھا اس وقت انسان نے غصے کا اظہار نہیں کیا, پیچھے ہٹ گیا, معاملہ ختم کر لیا, لیکن پھر ہوتا ہے کہ انسان کو وساوس تنگ کرتے رہتے ہیں, شیطان تنگ کرتا رہتا ہے کہ نہیں نہیں تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا, دیکھو اس نے بڑی زیادتی کی, ہم بھول نہیں سکتے. بہت سو کا سوال ہوگا اور بہت سو کے ذہنوں میں یہ سوال ہوگا بھی, ہم کیا کریں, ہم بھول نہیں سکتے وہ جو کچھ کیا تھا ہمارے ساتھ, ہم بھول نہیں سکتے. ہم دل کے اندر ایسا بیٹھا ہوا ہے, وہ زخم لگا ہوا ہے جو ختم نہیں ہو رہا ہے. ہے تو غیر اختیاری لیکن قرآن کریم نے اس کا بھی علاج بتایا. اس علاج پر انسان عمل کرے تو انشاءاللہ وہ زخم جلدی ٹھیک ہو جائے گا, انشاءاللہ یا کم از کم ہلکا ہو جائے گا. جو قلب میں جو بے چینی ہے اس پہ سکون مل جائے گا. وہ کیا ہے, وہیں پر سورہ مؤمنون کی آیات ہیں, کوئی وہاں سے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے کہ ادفع بالتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون. اور دعا کیا کرنی ہے وساوس کے علاج میں, جو شیطان برے خیالات اور وساوس ڈال رہا ہے بے صبری پر جو آمادہ کر رہا ہے, وقر ربی, اور آپ دعا کیجئے کہ ربی میرے پروردگار, اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. یہ دعا ہے اور اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں یہ دعا, اس کا مطلب ہے کہ یہ قبول ہی ہے. ہمارے لیے بہت کام کی بات تھی چونکہ صبر کا عنوان چل رہا تھا. وہ آیات جب صبح آئیں مجھے خیال ہوا کہ یہ بہت اہم ہے اور بہت سو کے دلوں کا کہ سوال کا جواب ہے کہ ہم کیا کریں. جو دل میں وساوس آتے رہتے ہیں یہ قرآن کا بتایا ہوا علاج ہے, اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا علاج ہے. جن کی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث میں آتا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے بیماریاں پیدا فرمائیں اس کا علاج بھی پیدا فرمایا. اب یہ بیماری ہے یا نہیں ہے, لیکن بہرحال انسان کو تکلیف تو ہوتی ہے, ایک قسم کی بیماری ہے. تکلیف ہو رہی ہے تو اس تکلیف کا علاج کیا ہے, کیونکہ روحانی تکلیف ہے, دل میں آنے والے خیالات اور وساوس ہیں. رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. سورہ مؤمنون کی یہ آیت ہے, وہاں سے انسان یہ دعا پڑھے. اور ایک مرتبہ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ علاج ہو جائے گا, لیکن انسان اس کو پڑھتا رہے, چاہے تسبیح ہاتھ میں لے کر انسان پڑھ لے, معنی کا خیال رکھتے ہوئے پڑھے, رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین, پروردگار میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیاطین کے وساوس سے, اور اعوذ بک رب ان یحضرون, پروردگار میں اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں شیاطین میرے قریب آئیں. یہ ایک اہم چیز ہے, اور اگر کسی کو اس چیز سے واسطہ پڑا ہو ان کے لیے بہت قیمتی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کیا ہوا ایک علاج اور نسخہ ہے. یہ تو خیر حدیث کی بات ہو گئی. یہاں پر ایک اور بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہم روایات میں دیکھتے ہیں کہ کوئی صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کوئی نصیحت کی درخواست کی تو آپ نے ایک نصیحت فرمائی, کوئی دوسرے آئے ان کو دوسری نصیحت فرمائی, کوئی اور شخص آئے ان کو کچھ اور نصیحت فرمائی, الگ الگ نصائح. ویسے کبھی خیال ہوتا ہے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ نے نصیحتوں کی درخواست کی تھی اور آپ نے نصیحتیں جو بیان فرمائی تھی ان کو ایک جگہ جمع کیا جائے, کہ نہیں وہ نصیحتیں کون سی تھیں, کسی صحابی کو کوئی نصیحت, کسی صحابی کو کوئی نصیحت. ویسے تو آپ کا ہر کلام نصیحت ہی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کلام جتنا ہم پڑھ رہے ہیں وہ سب نصیحتی نصیحت ہے, لیکن وہ خاص باتیں ہیں کہ صحابہ نے پوچھا کچھ نصیحت فرما دیجئے, اچھا تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں, کسی نے پوچھا یہ نصیحت فرما دیجئے, اچھا ٹھیک ہے نصیحت کرتا ہوں. تو یہ مستقل ایک مستقل ہمارے لیے ایک سبق ہو جائے گا, مستقل یعنی گویا کہ ہمارے لیے کئی اسباق ہو جائیں گے جو نصیحتیں ہوں گے. بہرحال میں یہاں پر جو بات بتانا چاہ رہا تھا, میں سورہ مؤمنون کی آیت انشاءاللہ دیکھ کے بتا دوں گا, سبق کے بعد انشاءاللہ بتا دوں گا. اخیر کی طرف ہے, وَقُلْ رَبِّ اعوذ بِكَ مِنْ ہمزات الشَّيَاطِينَ وَاعُوذ بِكَ رَبِّ ان يَحْضُرُونَ حَتَّى اِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ. یہ بالکل سورہ مؤمنون کی اخیر کی آیات میں یہ آیت مل جائے گی انشاءاللہ. بالکل ختم پہ بھی نہیں, ایک دو صفحہ پہلے آیت مل جائے گی انشاءاللہ. اچھا بہرحال تو میں یہ بتا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کو مختلف نصیحتیں جو فرمائیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ کسی کو کوئی نصیحت، کسی کو کوئی نصیحت؟ وجہ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی معالج تھے، جانتے تھے اچھا فلانے میں یہ بیماری ہے اس کو اس دوا کی ضرورت ہے، فلانے میں یہ بیماری ہے اس کو اس دوائی کی ضرورت ہے۔ تو ایک شخص آیا، ان کو غصے کی بیماری تھی، فرمایا لا تغضب، اور کوئی نصیحت نہیں، نہیں یہی نصیحت تمہارے لیے، غصے مت ہوا کرو، اور کوئی نصیحت نہیں، نہیں پہلے اسی پر عمل کر لو، غصے کے تقاضے پر عمل نہ کرو، اگر وہ علاج ہو جائے گا تو تمہاری بہت سی بیماریوں کا علاج ہو جائے گا۔ اس لیے کہ غصہ، غصے کی وجہ سے یہ لڑائی جھگڑے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، غصہ ختم کر دو، تمہاری بہت سی بیماریوں کا علاج ہو جائے گا۔ ہمارے مشائخ کے یہاں اس کی بہت پھر مثالیں دیکھیں۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا کرتے تھے، بہت باتیں کرتے تھے، مستقل باتیں، تو ظاہر ہے خاموش مزاج اور حسن اخلاق کی بنا پر کسی کو روکنا بھی مناسب نہیں لگتا۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے پھر اپنا اصلاحی تعلق حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے قائم کیا۔ اصلاحی تعلق کا جب سلسلہ شروع ہوا تو پہلی چیز اصلاحی کیا کرنی تھی، کوئی وظائف، کوئی معمولات، کوئی بات نہیں، باتیں جو زیادہ کرنے کی عادت ہے اس کو ختم کر دو۔ ان کے لیے وہ ایک بہت بڑا مجاہدہ تھا، لیکن وہی اصل علاج تھا۔ انسان جو اپنی ایک عادت ہے جو اچھی عادت نہیں ہے، اس کو کنٹرول کرنا اور اس کو ختم کرنا، یہ سب سے بڑا انسان کے لیے مجاہدہ ہوتا ہے کہ انسان اس پر قابو پا لے، یہ بہرحال ایک بڑی چیز ہے۔ جیسے پتہ نہیں باتوں سے باتیں نکلتی چلی جائیں گی، میں نہیں چاہتا ہوں کہ بہت لمبی بات ہو، تو چاہ رہا تھا صرف احادیث کو سمجھ لیں۔ بہرحال جیسے جانوروں میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے فقہ کی کتابیں پڑھی ہیں کہ شکار کے احکام آتے ہیں، تو اس میں آتا ہے کہ کتے کے ذریعے سے بھی شکار کیا جا سکتا ہے، اور یہ باز وغیرہ ایسے پرندے ہوتے ہیں ان سے بھی شکار کیا جاتا ہے، تو ان میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کو کتے وہ ہونے چاہئیں جو تعلیم یافتہ ہوں، یعنی جن کو سکھایا گیا ہو۔ اور تعلیم یافتہ ہونے کی علامت کیا ہے؟ کہ ان کی جو خاص عادت ہے وہ عادت چھوٹ جائے۔ کتے میں عادت یہ ہے کہ شکار پکڑے گا تو پہلے خود کھائے گا، اگر خود کھانا چھوڑ دے اس کا مطلب ہے کہ وہ معلم ہو چکا ہے، اب وہ سکھایا ہوا کتا ہو گیا، اب اگر وہ شکار کرتا ہے تو اس کا شکار حلال سمجھا جائے گا۔ یہ میں صرف ایک مثال دے رہا تھا، کہاں سے کہاں بات چلی گئی۔ بہرحال انسان اپنی جو اصل بری عادت ہے اس کو چھوڑ دے تو بہت بڑے اس کے مسئلے کا حل ہو جاتا ہے۔ ہمارے مشائخ کے یہاں اس طرح کے واقعات ہوتے تھے۔ خود حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں ایک شخص آئے اور کہا کہ نصیحت کیجیے۔ عام طور سے طلبہ جب نصیحت کی درخواست کرتے تھے تو یہی کہتے تھے، کہ یہی فرماتے تھے، دیکھو تم کتابیں پڑھتے ہو، جو کچھ پڑھتے ہو وہی اصل نصیحت ہے، اتنا سارا تم پڑھتے ہو، پورا دن استاد پڑھاتے ہیں، نصیحت ہے۔ پھر بھی اگر کوئی تاکیداً اصرار کرتا کہ نہیں حضرت کچھ نصیحت فرما دیجیے، تو اس کے موافق ایک شخص سے کہا کہ دیکھو غصہ مت ہوا کرو، پھر اس کو سمجھایا کہ غصہ کیا ہے، کیوں انسان غصہ کرے، بہرحال یہ نصیحت فرمائی۔ دوسرا شخص اسی وقت اسی مجلس میں اور اسی جگہ بیٹھے ہوئے ایک شخص دوسرا نصیحت کی درخواست کر رہا ہے، کہہ رہا سچ بولا کرو۔ سامنے والا شرمندہ ہوا کہ شاید میں نے کچھ غلط بیانی کی ہوگی جس پر مجھے نصیحت فرما رہے ہیں۔ یہ ہر ایک کی بیماری کے لحاظ سے اس کو علاج بتایا جاتا ہے۔ وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح۔ حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤمن مرد اور مؤمنہ عورت، ایمان والا مرد اور ایمان والی عورت، آزمائشیں برداشت کرتے رہتے ہیں، ما یزال البلاء، آزمائشیں آتی رہتی ہیں ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت پر، خاص طور پہ مومنہ کا لفظ استعمال کیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ عورتیں کہیں ہمارا تذکرہ نہیں ہے. نہیں, ان کا بھی تذکرہ ہے, اگر مومن کہہ دیتے تب بھی اس میں سب شامل ہو جاتے. آزمائشیں برابر آتی رہتی ہیں مومن مرد پر, ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت پر, اس کی جان میں, اس کی اولاد میں, اس کے مال میں. تین قسم کی آزمائشیں, تین قسم کی آزمائشیں. اپنی جان میں کوئی بیماری آ گئی, کوئی تکلیف آ گئی, کوئی زخم لگ گیا, کوئی کسی نے یعنی ظاہری جسمانی نہیں تو کسی نے دل دکھا دیا, فی نفسی. ولدی ہی, دوسری قسم اولاد میں, خاندان میں, رشتہ داروں میں. تیسری قسم مال ہی, مال میں. تو تین قسم کی تکلیفیں ہیں, اپنے جان, اپنی اولاد اور متعلقین رشتہ دار, اور مال میں. مؤمن مرد, ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت کو تکلیفیں اور آزمائشیں پہنچتی رہتی ہیں, اس کی جان میں, کبھی اس کے اولاد میں, کبھی اس کے مال میں. اس کا فائدہ اور نفع کیا ہوتا ہے؟ یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے اس حال میں کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے اس حال میں کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں ہوتا. ان تکلیفوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. یہ جو بیماری کے ایام گزار 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 کے, تکلیفوں سے گزر گزر کے جن کی وفات ہوتی ہے, تو اس لحاظ سے, ایک لحاظ سے تو وہ قابل رحم ہوتے ہیں کہ اتنا عرصہ تکلیف میں گزار رہے ہیں, تکلیف میں گزار رہے ہیں, لیکن ایک لحاظ سے, آخرت کے لحاظ سے تو نفع ہی نفع ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پاک صاف کر کے, کتنے گناہوں سے ان کو صاف کر دیا, اور بلکہ بہت سو کے تو گناہ ہوتے نہیں تو ان کو بیماریوں کے ذریعے سے درجات بلند کر 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 کہاں اونچے درجات پہ پہنچا کر اللہ تعالیٰ ان کو اپنے یہاں بلاتے ہیں. تو یہ بہرحال دنیا کی تکلیفیں, چاہے انسان کو مشکل لگیں, تکلیف تو ہوتی ہے, لیکن ساتھ میں دل میں خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی بڑا انعام دینے والے ہیں. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قدم عینة بن حصن فنزل على ابن اخیہ الحر بن قیس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله تعالى عنه وكان القراء واصحاب مجلس عمر رضي الله تعالى عنه ومشاورته كهولا كانوا او شبانا. یہ ایک واقعہ ہے جس کا کچھ حصہ یہاں بیان کیا گیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ عیینہ بن حصن, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام میں داخل ہوئے تھے, پھر ان پر کچھ حالات عجیب سے آئے, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اسلام سے وہ دور بھی ہٹے تھے لیکن پھر دوبارہ وہ تائب ہو گئے تھے. بہرحال مزاج میں بڑی سختی تھی, ان کے مزاج میں بڑی سختی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ اعراب اور باہر کے لوگوں میں تھے, آداب وغیرہ سے واقف نہیں تھے, تو جنہوں نے احادیث پڑھی ہوں گی وہ جانتے ہیں کہ ان کے کچھ ایسے واقعات بھی پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ کو ناگوار ہوئے تھے. لیکن بہرحال ظاہر ہے وہ تو شروع دور تھا ان کا, جیسے میں نے بتایا, بعد میں پھر وہ تائب ہو گئے تھے. تو عینہ بن حصن وہ مدینہ منورہ پہنچے اور مہمان بنے اپنے بھتیجے حر ابن قیس کے پاس, اعلیٰ ابن اخیہ, بھائی کے بیٹے حر ابن قیس کے پاس مہمان بنے. وکان من النفر, اور حر ابن قیس یہ تابعین میں سے ہیں, تابعین بلکہ تابعین میں بھی فقہا اور علماء میں سمجھے جاتے ہیں. تو حر ابن قیس یہ تابعین میں سے ہیں, عینہ بن حصن یہ ان کے مہمان بنے بھتیجے کے پاس. اور حر ابن قیس کون ہے؟ وکان من النفر, یہ ان لوگوں میں شامل ہیں جن کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سے قریب رکھا کرتے تھے. قریب رکھنے سے مراد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تو عام مجلس ہوتی تھی مسجد نبوی میں, جہاں آپ تشریف فرما ہیں, جو بھی آنا چاہے, ملاقات کرنا چاہے, بات کرنا چاہے, ایک تو وہ ہوتے تھے, اور دوسری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی مجلس ہوتی تھی. خصوصی مجلس میں صرف علماء شامل ہوں, اس لیے کہ اس میں کچھ مسائل پر, خاص خاص مسائل پر بات چیت ہوتی تھی. یہ اس کی بات ہو رہی ہے. اب اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں آگے کہ یہ حر ابن قیس جو ہیں وہ اس خاص مجلس میں بھی جایا کرتے تھے عمر رضی اللہ عنہ کی, اس لیے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو وہ یعنی اجازت دے رکھی تھی, تو اس میں جانے کے لیے خصوصی اجازت کی ضرورت تھی. عام مجلس کوئی بھی جا سکتا ہے, لیکن خصوصی مجلس جس میں علماء ہی شامل ہوں گے, اس لیے کہ کبھی مسائل پر, کبھی کسی آیت کی تفسیر پر, اس طرح کی چیزوں پر بات چیت وہاں ہوتی تھی. تو یہ وکان من القراء, وکان القراء, اور قراء, قراء سے مراد علماء, اس زمانے میں علماء کو قراء کہا جاتا, قرآن پڑھتے تھے, سمجھ کر پڑھتے تھے, وہ قراء کہلاتے تھے علماء. اور جو علماء ہوا کرتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم مجلس تھے, مجلس میں بیٹھنے والے اور آپ کے مشاورت میں رہنے والے علماء ہوا کرتے تھے. کہولن کانو اور شبانن, چاہے اس کی ان کی عمر زیادہ ہو, ادھیڑ عمر کے ہوں یا وہ نوجوان ہوں, عمر کا فرق معاملہ نہیں تھا, لیکن اہل علم کا معاملہ تھا. بتانے چاہ رہے ہیں کہ عینہ بن حسن بڑی عمر کے ہیں, لیکن ان کو عمر رضی اللہ عنہ کے عام مجلس میں اور خصوصی مجلس میں جانے کی اجازت نہیں تھی. حر ابن قیس بھتیجے ہیں, کم عمر ہیں, تابعین میں سے ہیں, لیکن ان کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس میں جانے کی, خصوصی مجلس میں جانے کی اجازت تھی. تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ علماء کو حاضر ہونے کی اجازت تھی, عمر سے اس کا فرق نہیں تھا, چاہے وہ کہولن ہوں یا چاہے شبانن ہوں, ادھیڑ عمر کے, بڑی عمر کے ہوں یا نوجوان ہوں. تو عینہ بن حسن نے اپنے بھتیجے سے کہا, فقال عینہ لابن اخیہ, یا ابن اخی لک وجہ عند ھذا الامیر فاستاذن لی علیہ. اے بھتیجے, تمہارا ایک درجہ ہے یہ امیر یعنی عمر رضی اللہ عنہ کے پاس, تم میرے لیے بھی اجازت لے لیجئے کہ میں بھی مجلس میں حاضر ہو جاؤں, وہ خصوصی مجلس جو ہوتی ہے اس میں میں بھی حاضر ہو جاؤں, میرے لیے بھی اجازت لے لیجئے. فاستأذن فأذن له عمر. حر ابن قیس نے اپنے چچا عینہ بن حسن کے لیے اجازت مانگی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی کہ ہاں ٹھیک ہے, منع کرنا بھی بسا اوقات مناسب نہیں لگتا, بڑے آدمی ہیں. فلما دخل علیہ قال ہی ابن الخطاب. جب یہ داخل ہوئے عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں, جب پہنچے تو ان کا وہی انداز, وہی سخت مزاج. تو عمر رضی اللہ عنہ سے بڑی سختی سے انہوں نے بات کی. ہی کہا جاتا ہے, او عمر ابن الخطاب, سن لو عمر ابن الخطاب. عمر بھی نہیں, ابن الخطاب کا, امیر المؤمنین کہنا چاہیے تھا. آگے کیا بات کی؟ فواللہ ما تعطینا الجزل ولا تحکموا فینا بالعدل. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ اے ابن خطاب, ہمارے ساتھ آپ اچھائی والا معاملہ نہیں فرماتے. جزل کے معنی ہوتے ہیں کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا, کسی کو بہت کچھ دینا. ما تعطین الجزل, آپ ہمیں بہت کچھ عطا تو کرتے نہیں اور انصاف کے ساتھ ہمارے درمیان فیصلہ نہیں کرتے. مطلب یہ کہ آپ کا معاملہ ہمارے ساتھ کوئی اچھا نہیں ہے, نہ انصاف ہے اور نہ کچھ آپ کی طرف سے ہمیں کچھ خاص ملتا ہے. اب کیا کر رہے ہیں بیٹھے بیٹھے, امیر المؤمنین بنے بیٹھے ہیں. ظاہر ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام تھا. ایک تو ان کو اس مجلس میں آنا نہیں چاہیے تھا, اجازت ملی انکار نہیں کیا, یہ ان کے آپ کا حسن اخلاق تھا عمر رضی اللہ عنہ کا. اب وہاں جا کر وہ بات کہتے ہیں تو یہ بات کہتے ہیں, یہ الزام ہے, تہمت ہے. فغضب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حتی ہم ان یوقع بہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر سخت ناراضگی ہوئی, غصہ آیا اور ارادہ کیا کہ اس سے اس کو کچھ یوقع بہ کے معنی ہوتے ہیں انسان غصے میں جو جوابی کاروائی کرتا ہے, چاہے وہ عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کوڑا ہوا کرتا تھا وہ مراد ہو یا کوئی جواب دینا مراد ہو. بہرحال حر ابن قیس جو ہیں وہ سمجھ گئے کہ نہیں, یہ معاملہ بڑا نازک ہے, چچا ہے, غصے کا مزاج ہے, عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ کر دیا تو وہ کہیں اوپر سے مقابلے پہ نہ آ جائیں, خامخواہ معاملہ بڑھے گا, پتہ نہیں کیا ہو جائے. تو فقال له الحر یا امیر المؤمنین. تو حر ابن قیس نے عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا, امیر المؤمنین, ان اللہ تعالی قال لنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. اے امیر المؤمنین, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ حکم دیا ہے کہ خذ العفو, معافی اختیار کیجئے, لوگوں کو اچھائی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے. جاہلوں سے اعراض کیجئے مطلب یہ کہ آپ کو ان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے, ان سے بے توجہ ہی کر لیجئے. وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ, اور یہ عینہ بن حسن جاہلین میں شامل ہے. یہ تو آدھا اب ان چیزوں کو جانتا نہیں، جاہلین میں سے جاہلوں والا کام کر لیا ہے بس۔ اتنا کہنا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا غصے کا اثر ختم، ٹھنڈے۔ واللہ ما جاوزہا عمر حین تلاہا، اللہ کی قسم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا آگے نہیں بڑھے جب انہوں نے آیت تلاوت فرمائی۔ وکان وقافا عند کتاب اللہ تعالیٰ، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقافا، یہ عمر رضی اللہ عنہ کی خاص صفت بیان کی جاتی ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقافا عند کتاب اللہ تعالیٰ، کتاب اللہ کے سامنے پوری طرح تابع اور فرما برداری اختیار فرما لیتے تھے۔ جیسا ہی کوئی موقع ہو اور کسی نے یہ کہہ دیا کہ اچھا یہ دیکھو یہ آیت، بس فوراً رک گئے، ختم۔ یہ تو ہم نے واقعات پہلے بھی پڑھے ہوں گے، اس کا تذکرہ پہلے بھی آیا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے واقعات پہلے آئے تھے، گشت کرنے کے واقعات، ان کے عمر رضی اللہ عنہ کے ان کے ساتھ جو عجیب عجیب واقعات پیش آتے تھے، کسی کے مکان میں چلے گئے اور دیکھا کہ کوئی غیر مناسب چیز دیکھی، آواز آئی اور غیر مناسب حالت دیکھی، مکان میں تشریف لے گئے اچانک سے، وہ غلط کام کر رہا تھا، شراب پی رہا تھا وہ شخص، اس نے کہا کہ میں نے غلط کام کیا، آپ نے بھی تو غلط کام کیا، آپ نے تجسس کیا، آپ کو گھر میں آ کر کسی کی برائیاں تلاش کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، آپ نے قرآن کے حکم کے خلاف کیا، ان کو گنوایا کہ آپ نے کون کون سے غلط کام کیے۔ عمر رضی اللہ عنہ فوراً رک گئے، حالانکہ ایک امیر ہونے کی حیثیت سے لوگوں کو روکنا آپ کی ذمہ داری تھی، اور کوئی ہوتا تو تاویل کر لیتا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کے سکے ایک خاص مزاج تھا، جتنا بھی مزاج میں ان میں قوت اور شدت تھی، لیکن کوئی اگر حدیث بیان کر دیتا قرآن کی آیت، بس رک جاتے، چاہے اپنے آپ کو وہ سمجھتے کہ میں صحیح ہوں اور سامنے والا غلط ہے، لیکن ٹھہر جاتے تھے۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں میں یہ ترغیب کے طور پر بات کہی کہ دیکھو الا لا تغالوا فی مہر النساء، عورتوں کے مہر بہت زیادہ نہ دیا کرو، عورتوں میں بہت زیادہ مہر تم دیتے ہو، یہ غلط طریقہ ہے، اس کو ختم کرو۔ ایک عورت کھڑی ہوئی، کہنے لگی کہ قرآن سے تو ایسا معلوم نہیں ہوتا، قرآن میں تو آتا ہے وہ آتے ہی تم احداہن قنطارن، قرآن میں آتا ہے کہ اگر تم نے عورت کو بہت زیادہ مہر دیا ہو تو پھر وہ اس کے آگے حکم ہے کہ اگر بہت زیادہ مہر دیا تھا اور تفریق ہو گئی تو کیا کرنا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً خاموش ہو گئے، فرمایا کہ ایک عورت بھی مجھ سے زیادہ، عمر سے زیادہ علم رکھتی ہے۔ خاموش ہو گئے۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ کا خاص مزاج تھا، کوئی بھی قرآن کی آیت پیش کر دیتا۔ ایک مرتبہ مسجد میں حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعار پڑھ رہے تھے، اشعار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو پڑھے جاتے تھے، لیکن وہ اس وقت کی ایک ضرورت تھی، مشرکین کی طرف سے اشعار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی میں کہے جاتے تھے، جواب میں حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعار پڑھا کرتے تھے، وہ ایک موقع تھا، ضرورت تھی اس وقت کی، اب بعد میں وہ ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک مرتبہ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ مسجد میں اشعار سنا رہے تھے، عمر رضی اللہ عنہ گزرے، ایک تیز نگاہ ان پر ڈالی، حسان رضی اللہ عنہ سمجھ گئے، لیکن فرمایا کہ میں مسجد میں اشعار پڑھتا تھا اس وقت جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے، گویا کہ آپ کون، آپ کیوں روکنے والے ہیں جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں روکا۔ خاموش ہو گیا عمر رضی اللہ عنہ، لیکن شرح فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کی ناراضگی صحیح تھی، اس لیے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ضرورت تھی، اب ضرورت باقی نہیں رہی تھی، تو اب وہاں پر وہ شعر و شاعری کی ضرورت نہیں رہی تھی کہ مسجد میں کریں، پیچھے صحن بنا ہوا ہے وہاں جا کر کرو، ٹھیک ہے، لیکن مسجد تو لوگوں کے آداب کہ مسجد کا آداب کا خیال رکھنا، وہاں پر نماز کا اور تعلیم اور ان چیزوں کا سلسلہ ہوتا تھا، ان لوگوں میں کیوں حرج واقع کیا جائے۔ بہرحال لیکن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیا، فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ ایسے کئی واقعات ابھی بھی ذہن میں آ رہے ہیں۔ بہرحال تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص مزاج تھا، یہ مزاج ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، یہ مزاج ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال الحمدللہ مسلمانوں میں عموماً تو یہ بات پائی جاتی ہے، لیکن جب ایسے خاص خاص واقعات آتے ہیں جہاں کسی کو ایک شخص یہ یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو یہ شریعت کا حکم ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، وہ کہتا ہے یہ غلط ہے، نہیں نہیں یہ غلط نہیں ہے، کہہ رہے یہ غیبت ہے، نہیں نہیں اس میں کوئی کون سے گناہ کی بات ہے، والعیاذ باللہ۔ جہاں کوئی شریعت کی بات کرے بس خاموش ہو جاؤ، چاہے یہ محسوس ہوتا ہو اسے کہ غصے میں انسان صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا، چاہے غصے میں محسوس ہوتا ہو کہ کہنے والا شخص غلط ہے، کہ چلو ٹھیک ہے کم از کم اتنا، کم از کم اتنا تو انسان کر سکتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں سوچ لوں گا ذرا کہ شاید میں غلط ہوں، سوچنے کے لیے تو تیار ہو جائے، نہیں نہیں میں غلط نہیں ہوں میں صحیح ہوں۔ یہ ضد ہے جو انسان کو اسلام سے محرومی تک پہنچا سکتی ہے، یعنی یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ انسان کو اسلام اور ایمان کی دولت سے بھی محروم کرا سکتی ہے۔ ضد۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انہا ستکون بعدی اثرت و امور تنکرونها، قالوا یا رسول اللہ فما تأمرونا، قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، متفق عليه۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو تمہارے میرے بعد ستکون بعدی اثرتن، میرے بعد ایسے معاملات ہوں گے، اثر ایثار جس کو اردو میں بھی کہتے ہیں، کہ بعض لوگ جو قابل ہیں ان کو چھوڑ کر جو غیر قابل لوگ ہیں، کم درجے کے لوگ ہیں، ان کو آگے بڑھایا جائے گا، ایثار ترجیح دینا۔ ایک شخص ہے جو امامت کا مستحق ہے، اس کے بجائے دوسرے کو امام بنایا جائے، نہیں نہیں جو قابل ہے اس کو پیچھے کرو، جو غیر قابل ہے اس لیے کہ ہمارا آدمی ہے۔ گورنر اور حکومت پہ کون لوگ آئیں گے؟ جو ہمارے آدمی ہیں۔ صحابہ موجود ہیں، صحابہ ہیں، اللہ والے ہیں، بڑے بڑے اولیاء اور تابعین، ان کے ہوتے ہوئے گورنر کون بنے گا؟ فلانا بنے گا، میں نام نہیں لیتا، لیکن وہی صحابہ کے دور میں، صحابہ کے ہوتے ہوئے، بڑے بڑے حضرات کے ہوتے ہوئے حکومت پہ کون لوگ آئے تھے؟ فرمایا ستکون بعدی اثرتن، میرے بعد تم دیکھو گے کہ دوسروں کو ترجیح دی جائے گی، اور تم دیکھو گے امور انتن کی رو نہا، اور ایسے امور ہوں گے جن کو تم اجنبی سمجھو گے، یہ کہاں سے آ گیا، یہ نئی بات دین میں کہاں سے لے آئی ہے؟ تنکرونا، کس کی بات ہو رہی ہے؟ صحابہ کی، ہم لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، ہمیں کوئی چیز نہیں لگے، کوئی عالم ہے کوئی مسئلہ بتا رہے ہیں، اچھا یہ نیا مسئلہ کہاں سے نکال دیا، غیر علماء کی بات نہیں ہو رہی، یہ صحابہ کی بات ہو رہی ہے کہ صحابہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا تھا، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں ایسی چیزیں دین میں لوگ بتائیں گے اور لوگ تم سنو گے جو تمہارے لیے نہیں ہوں گی اور عجیب سی ہوں گی۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ تو ایسے موقع پر آپ کے کیا حکم ہے، ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ بھی صبر ہوگا، فرمایا تو ادون الحق الذي علیکم، تمہارے ذمے جو حق ہے تم ادا کرتے رہنا، یعنی کہ نہیں نہیں ہمیں تو حق چاہیے ہمارا، نہیں تمہارے ذمے جو حق ہے وہ ادا کرتے رہنا، حاکم ہے اس نے کہا یہ، اچھا ٹھیک ہے جو تمہارے ذمے حق ہے وہ ادا کرتے رہو، انہوں نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی، تمہاری حق تلفی کی، تسألون اللہ الذي لکم، اور تمہارا جو حق ہے وہ اللہ سے مانگتے رہنا، اپنا حق اللہ سے مانگنا، ان حکام سے نہیں مانگنا، بغاوت کرو گے، حکام کی مخالفت ہوگی، دشمنی ہوگی، لوگوں میں قتل ہوگا، سزا آئے گی، پتہ نہیں کیا کیا پریشانیاں ہوں گی۔ فرمایا کہ خاموش ہو جانا، اللہ سے اپنا حق مانگنا، تمہارا ذمہ جو حق ہے وہ ادا کرتے رہنا۔ یہ شریعت کا ایک مزاج ہے، کہ جس کو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کہ جس شریعت دونوں طرف حکم دیتی ہے۔ اب ہم لوگوں کو حکم یہ ہے کہ دیکھو تم جس حکومت کے ماتحت ہو وہاں کے جو قانون ہیں ان قانونوں کی پابندی کرو اور خیال رکھو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں حاکم کی طرف سے کوئی چیز اچھی نہیں لگی، بری لگی، تو اچھا ٹھیک ہے تم بغاوت کر لو، اپنی فوج بنا لو اور بغاوت کر لو، یہ حکم نہیں ہے، یہ تو عام لوگوں کو حکم ہے۔ دوسری طرف شریعت نے حکم یہ دیا حاکموں کو کہ دیکھو تمہاری بھی پکڑ ہوگی، تم نے اگر ظلم کیا تو دیکھو بڑی سخت پکڑ آنے والی ہے، حاکم دوزخ کے کنارے پر کھڑا ہوتا ہے، بڑی بڑی وعیدیں ان کے لیے اور سخت تنبیہات ان کے لیے۔ بعض صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو سرداری قبول نہ کرو، سردار اکثر دوزخ میں ہوں گے۔ تو ایک طرف ان کو حکم دیا، ایک طرف ہمیں حکم دیا ہے، یہ ایک شریعت کا عام مزاج ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ شریعت کی تعلیمات ہم جہاں بھی دیکھیں دونوں طرف ملتی ہیں۔ مانگنے والے کو منع کیا گیا کہ مانگو نہیں، لیکن دینے والوں کو کہا گیا کہ اگر کوئی مانگنے والا آئے تو اس کو دے دیا کرو. مانگنے والے سے کہا گیا کہ دیکھو مانگنا اچھی بات نہیں ہے, جو مانگے گا بلا ضرورت مانگے گا اس کو یہ سزا ملے گی, یہ سزا ملے گی, اس کے لیے وعید ہے, یہ وعید ہے. لیکن دینے والوں سے کہا گیا تمہارے پاس کوئی مانگنے والا آئے مسائل فلا تنہر, کوئی مانگنے والا آئے تو اس کو دے دو چاہے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے. ہوتا یہ ہے کہ ان کے لیے بھی تعلیمات ہیں, ہمارے لیے بھی تعلیمات ہیں. یہ مثالیں دے رہا ہوں, اور بھی بہت سی مثالیں ہیں. ایک طرف کہا گیا ہے کہ دیکھو اللہ کا واسطہ دے کر نہ مانگا کرو کسی سے, کہ اللہ کے واسطے, اللہ کا واسطہ دے کر نہ مانگا کرو, جنت مانگنی ہے تو مانگ لو اور کچھ نہ مانگو. اور ایک طرف کہا گیا کوئی اللہ کا واسطہ دے کر مانگے تو دے دیا کرو. یہی مسئلہ ہے آپس کے معاملات کا, گھریلو معاملات کا. شوہر کو کہا گیا کہ دیکھو تمہارے ذمہ یہ ہے, بیوی سے کہا گیا تمہارے ذمہ یہ ہے, والد سے کہا گیا تمہارے ذمہ یہ ہے, اولاد سے کہا گیا تمہارے ذمہ یہ ہے. دونوں طرف کے احکام ہیں, دونوں طرف کے. سب سے بڑی مشکلات جو ہمیں پیش آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے والی تعلیمات کو بھول کر سامنے والے کی تعلیمات ہم یاد کر لیتے ہیں. مانگنے والا شخص یہ یاد کرے گا کہ دینے والے کی کیا تعلیمات ہیں. اس کو حکم تو یہ نا کہ گھوڑے پر بھی آئے تو دے دو. تو اگر مانگنے والا کسی سے مانگے تو دینے والا کہتا ہے یہ تمہارے لیے تو مانگنا منع ہے, سخت وعید ہے. وہ کہتا ہے نہیں, تمہارے لیے تو حکم یہ ہے کہ اگر گھوڑے پر بھی آئے تو دینا چاہیے. تو ہم دوسرے والے کی, سامنے والے کی تعلیمات یاد کر لیتے ہیں, اپنی بھول جاتے ہیں. اسی سے سب بہت بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. بیوی کو یہ معلوم ہے کہ شوہر کے ذمے کیا حقوق ہیں, شوہر کو یہ معلوم ہے بیوی کے ذمے کیا حقوق ہے, وہ ان کو یاد رکھتا ہے اپنے بھول جاتا ہے. یہ دونوں طرف سے معاملہ اسی طرح ہوتا ہے. یہ اگر ہم اپنی تعلیمات, اس لیے کہ شریعت نے دونوں طرف تعلیمات دی ہیں, اگر ہم اپنے ذمے, ہمارے ذمے جو تعلیمات ہیں ان کو ہم یاد کر لیں, سامنے والے کی تعلیمات کو اللہ کے حوالے کر دیں, تو بہت سے مسائل ہمارے حل ہو جائیں. یہی اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تو ادون الحق الذی علیکم, تمہارے ذمے جو حق ہیں وہ ادا کرتے رہو. یہ نہیں کہ اچھا نہیں وہ تو میں نہیں دے رہا, اس کے کیا حقوق ہیں, اس کے ذمے اس کو رہنے دو. یہ دیکھو تمہارے ذمے کیا ہے وہ ادا کرو. وتسألون اللہ الذی لکم. بہرحال اس حدیث کے ذمن ایک یہ ادب تھا, تو خیال ہوا کہ اس کا بھی تذکرہ ہو جائے. والأثرة الانفراد بالشيء عمن له فيه حق. یہ امام نووی نے اس کی تشریح فرمائی. وعن ابي يحيى وسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه ان رجلا من الانصار قال يا رسول الله الا تستعملني كما استعملت فلانا. فقال انكم ستلقون بعدي اثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ابو یحییٰ اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری شخص نے عرض کیا ہے رسول اللہ, کیا آپ مجھے عامل نہیں بناتے؟ تستعملونی عامل بنانا گورنر, کوئی منصب اور عہدہ حکومت کی طرف سے جو دیا جاتا تھا وہ مراد ہے. کیا آپ مجھے کسی کام کی ذمہ داری نہیں دیتے جس طرح آپ نے فلانے کو ذمہ داری دی ہے؟ یہ تقریباً اسی طرح کی روایت ہے جو ابھی ہم نے پیچھے پڑھی. کیا آپ مجھے ذمہ داری نہیں دیتے کوئی معاملے کی, کوئی منصب کی ذمہ داری جس طرح فلانے کو آپ نے دی ہے؟ فرمایا کہ انکم ستلقون, فرمایا کہ میں تو خیر مصلحت وغیرہ دیکھ کر کر رہا ہوں, انصاف نا انصافی یہ سب چیزیں میں دیکھ کر کر رہا ہوں, لیکن میرے بعد تمہارے ساتھ ایسے معاملات پیش آئیں گے کہ انکم ستلقون بعد یا سراتن, میرے بعد ایسے حالات پیش آئیں گے کہ تم دیکھو گے کہ ایک کو دوسرے پر ترجیح دی جا رہی ہے. میں تو غلط نہیں, میں تو سوچ سمجھ کے کر رہا ہوں, لیکن آئندہ تو ایسا ہوگا, واقعتاً ہوگا. فاصبروا, تو دیکھو صبر کرتے رہنا, صبر کرتے رہنا, اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے لیے جنگ نہ کر لینا, حکومت کے خلاف چڑھائی نہ کر لینا, اولاد اپنے والدین سے حقوق کا مطالبہ کرنے کے لیے ان کی گستاخی کرنے لگے, طلبہ شاگردوں سے اور شاگرد یہ طلبہ استادوں سے اور استاد طلبہ سے ایک دوسرے کا مقابلہ, کہ نہیں ان کے ذمہ حق تھا وہ نہیں کیا, یہ کہتے ہیں ان کے ذمہ حق تھا وہ نہیں کیا, کیا ہوگا؟ فتنہ ہی فتنہ ہوگا. فرمایا کہ دیکھو اگر کبھی ایسی چیز تمہیں محسوس بھی ہو سکتا ہے کہ غلطی ہو گئی ہو, ہو سکتا ہے کہ ہمیں سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو سکتا ہے سامنے والے سے غلطی ہوئی ہو, بہرحال فاصبروا, صبر کرتے رہنا, حتی تلقونی علی الحوض, یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملو گے. اگر تم نے صبر پہ عمل کیا تو حوض کوثر پر ہماری ملاقات ہوگی, نہیں کیا تو تم اپنا راستہ خود ہی دیکھ لو. اسید بضم الحمزۃ، حضیر بحاء مهملۃ مضمومۃ وضاد معجمۃ مفتوحۃ، اسید بن حضیر. وعن ابی ابراہیم عبد اللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض ایامہ التی لقی فیہا العدو انتظر حتی اذا مالت الشمس قام فیہم فقال یا ایہا الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیۃ فاذا لقیتموہم فاصبروا واعلموا ان الجنۃ تحت ظلال السیوف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ابراہیم عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض کسی جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں لقی فیہا العدو و جہاں دشمن سے مقابلہ ہونے والا تھا اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرماتے رہے یہاں تک کہ جب سورج مائل ہو گیا، یعنی خاص طور پہ جب یہ دوپہر کا استوا کا وقت ہوتا ہے تو وہ تو سخت گرمی کا وقت ہے، اس کے بعد جیسے ہی سورج آگے بڑھ جائے یعنی سورج ذرا ڈھلنے لگتا ہے اور ظہر کا وقت ہو جاتا ہے تو مالت الشمس اس کو کہا جاتا ہے. تو سورج جب ڈھلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، انتظر حتی اذا مالت الشمس قام فیہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے، وعظ فرمانے کے لیے. فقال یا ایہا الناس، ارشاد فرمائے لوگو. دیکھو دو چیزیں ہیں خیال رکھنا، لا تتمنوا لقاء العدو، دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی تمنا نہ کرو، دعا نہ کرو، یہ دعا نہ کرو کہ نہیں دشمن سامنے آ جائے ہم جنگ کریں اور ہم لڑیں، نہیں اپنے لیے مشکلات نہ مانگو، جنگ نہ مانگو بلکہ عافیت مانگو، ایک تو یہ حکم ہے. لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیہ، دشمنوں سے آمنا سامنا اور لڑائی کی تمنا اور دعا نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرتے رہو کہ اللہ عافیت عطا فرما دے. لیکن اگر دشمن سے مقابلہ ہو جائے پھر پیچھے بھی نہ ہٹو، دونوں طرف الگ الگ احکام ہیں. جیسے عام حالات میں بیماری مانگنا منع ہے، بیماری آ گئی تو صبر کرنے کا حکم ہے، پھر شکوہ شکایت منع ہے، تو دونوں طرف کے احکام ہیں. فَإِذَا لَقِيتُمُهُمْ فَاصْبِرُوا، اگر دشمن سے سامنا ہو جائے، جب دشمن سے سامنا ہو جائے تو پھر جم کر رہو، صبر کرو. وَعَلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سایہ کے نیچے ہے. ابھی اگر تم یہ تصور کرو گے کہ جنت تلوار کے سایہ کے نیچے ہے اور دعا کرو یا اللہ جنت میں جلدی چلے جائیں تو بس دشمن سے سامنا ہو جائے اور ہم شہید ہو جائیں، یہ اصل مقصد نہیں ہے. مقصد اللہ کی رضا مندی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ کرو کہ اللہ سے عافیت مانگو، جنگ کا کی دعا نہ کرو، اللہ سے عافیت مانگو. لیکن جب مجبوری ہی پیش آ جائے اور سامنے والے مارنے کے لیے میدان ہی میں آ جاتے ہیں اور آمنا سامنا ہو جائے تو پھر جم کر کام کرو. وَعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سایہ کے نیچے ہے. مطلب یہ ہے کہ میدان جنگ میں جانا اور وہاں پر ہمت سے کام کرنا اور اپنی محنت ہمت سے اور محنت کے ساتھ انسان اپنی جان لگا رہا ہے اور قربانی پیش کر رہا ہے، تو وہ ہے کہ جنت میں جانے کا ایک قریب ترین ذریعہ ہے. ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم منزل الکتاب، اے اللہ کتاب کے اتارنے والے، وہازم اللہم منزل الکتاب و مجری الصحاب و ہاضم الحضاب احزم ہم ونسرنا علیہم، اے اللہ کتاب کے اتارنے والے، اتنی بڑی قدرت تیری کہ تو نے کتاب اللہ نازل فرمائی، ہمیں کیسے کیسے احکام دیے، اور بادلوں کے چلانے والے، تیری قدرت سے یہ سب بادل چلتے ہیں، کسی اور کی قدرت میں اور اختیار میں ہے نہیں کہ ان بادلوں کو چلا سکے، اور ہاضم الاحزاب، اور بڑی بڑی جماعتوں کو شکست دینے والے، ہرانے والے، اے اللہ تو نے ہی کتاب نازل کی، تو ہی ہے جو بادلوں کو چلاتا ہے اور تو ہی ہے جو بڑی بڑی جماعتوں کو شکست دیتا ہے، غزوہ احزاب کو احزاب کہتے ہیں، وہ جماعتیں، کئی جماعتیں ہر طرف سے جمع ہو کر ختم کرنے کے لیے آئے تھے کہ مدینہ منورہ میں جا کر ان کو، مسلمانوں کو ختم ہی کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، قصہ ختم ہو جائے. لیکن ہازم الاحزاب، یہ صرف احزاب وہی نہیں تھے، یہ تو غزوہ احزاب اس لحاظ سے اس کو کہا جاتا ہے، لیکن پہلی امتوں میں بھی ایسے ہی ہوا تھا، بڑی بڑی جماعتیں تھیں، عاد، ثمود وغیرہ، یہ سب احزاب تھے جن کو قرآن میں کہا اولئک الاحزاب. وہازم الاحزاب، اہزمہم، اے اللہ تو ان کو شکست دے. وانصرنا علیہم، اور ہماری ان کے خلاف نصرت فرما. متفق علیہ. وباللہ التوفیق. یہاں تک ہمارا صبر کا عنوان پورا ہوا. جیسے میں نے بتایا تھا اور پہلے تذکرہ آیا تھا کہ صبر اسلام اور ایمان کے ساتھ صبر ایک لازمی حصہ ہے. اسلام اور صبر، اسلام اور صبر اور اسلام دونوں لازم ملزوم کی طرح ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان اسلام پر بھی عمل کرے اور صبر سے نہ گزرنا پڑے، ممکن ہی نہیں ہے. صبر ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، اس لیے ایک بہت اہم عنوان تھا. الحمدللہ اس پر بہت سی باتیں ہو گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو اس بارے میں تھیں وہ ہم نے پڑھ لیں. اب یہاں تک یہ عنوان پورا ہوا. آئندہ ہفتے انشاءاللہ اور بھی ایک بڑے بڑے اہم عنوانات ہیں. آئندہ ہفتے کا جو عنوان ہے باب الصدقی، انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس کو پڑھیں گے کہ صدق، سچائی، اس کے معنی کیا ہیں اور اس کے بارے میں شریعت کی تعلیمات کیا ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.